پیر 6 اگست کے سہروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو ان کی جماعت نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا. سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا،
ہمارا دنیا میں ایک عزت اور وقار ہے، کئی لیڈروں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک لیڈروں کی غلطی ہے، وہ ایک ریاست کی غلطی نہیں ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے. ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے یہ اعلان کیا،
اللہ کے فضل سے مرکز میں حکومت بنانے کے قابل ہو گئے ہیں کہ بحیثیت وائس چیئرمین کے میں نے قرارداد پیش کی جس کو پوری پارلیمانی پارٹی نے اتفاق کے رائے سے منظور کیا، اور آج عمران خان صاحب کو ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے. جماعت کے سربراہ وہ پہلے ہی تھے، آج وہ پارلیمانی لیڈر منتخب ہونے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں انشاءاللہ.
یہ تھے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی. پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں اسکولوں کو تباہ کرنے اور جج کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد کشیدگی اب بھی برقرار ہے. مشیر اطلاعات شمس میر نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے میں کالعدم تنظیموں کے حامی اب بھی موجود ہیں جو ساری صورتحال کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں.
ٹیررزم کی ایک لہر چل رہی تھی اس وقت، جو ہے مختلف تنظیمیں جہاں پاکستان میں ایکٹیو تھی، وہاں گلگت بلتستان کے اندر بھی کچھ دلخراش واقعات کچھ تنظیموں کی جانب سے ہوئے جو افغانستان بیس تھی یا پاکستان بیس تھی، لیکن وہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے انہیں ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے یہ چیدہ چیدہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے ان علاقوں کے اندر. جیسے کہ کل ایک شخص جو ہے وہ کسی کالعدم تنظیم سے اس کا تعلق تھا، لیکن کل وہ ہلاک کر دیا گیا.
بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے انعام یافتہ فوٹوگرافر کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پولیس کے مطابق ایک ٹی وی انٹرویو میں فیس بک ویڈیو کے ذریعے شرکت کی اور وہاں ایک اشتعال انگیز بیان دیا. شاہد العالم بنگلہ دیش میں طلبہ کے احتجاج پر تبصرہ کر رہے تھے جو بنگلہ دیش میں سڑکوں پر ہونے والے ٹریفک حادثات کے خلاف کیے جا رہے ہیں. اس احتجاج کو روکنے کے لیے بنگلہ دیشی پولیس نے آنسو گیس فائر کی تھی اور جھڑپوں میں متعدد طلبہ زخمی ہو گئے تھے. ادھر ہیومن رائٹس واچ نے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کا پناہ گزین کیمپ سیلاب سے متاثرہ علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ ترک کر دے اور پناہ گزینوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. اپنی تازہ رپورٹ میں انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ کاکس بازار میں قائم کیمپ میں چھوت کی بیماریاں پھیلنے، آگ لگنے اور سماجی بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ کیمپ کی منتقلی کی مجوزہ جگہ بھاسان چار مستحکم نہیں اور وہاں سیلاب آنے کا خدشہ ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہند نواز اور ہند مخالف سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ تاجروں اور سول سوسائٹی نے بھی بھارتی آئین میں موجود دفعہ 35A کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف احتجاجی مہم شروع کی ہے. اس سلسلے میں 2 روزہ ہڑتال کی گئی جس کے باعث آج عام زندگی معطل رہی. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی آئین کی دفعہ 35A کے مطابق کوئی بھی غیر کشمیری شخص کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد یا زمین کا مالک نہیں بن سکتا، لیکن دفعہ 35A کو بی جے پی کی حامی این جی اوز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. آج اس معاملے کی سماعت ہونی تھی، تاہم ایک جج کی غیر حاضری کے باعث سماعت 3 ہفتوں تک مؤخر کر دی گئی. کئی روز سے مظاہرے ہو رہے ہیں. آج بھی سری نگر میں تاجر انجمنوں نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی طرف مارچ کیا جسے پولیس نے ناکام بنا دیا.
جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہم اس 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں دے گے.
اکثر سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ کو ختم کیا گیا تو جموں کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق بھی ختم ہو جائے گا.
سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ طلباء کے تبادلے کا پروگرام بھی منسوخ کر دیا ہے. یہ قدم کینیڈا کی اس تنقید کے بعد اٹھایا گیا جو اس نے خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن کو گرفتار کیے جانے پر کی تھی. اس سے قبل سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی معطل کر دیے تھے. یورپی قوتوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں پر شرمندہ ہیں. وائٹ ہاؤس آج کسی وقت ان پابندیوں کی تفصیل جاری کرے گا۔ ایک مشترکہ بیان میں یورپی یونین اور جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے وعدہ کیا کہ وہ ان یورپی اداروں کا تحفظ کریں گے جو ایران کے ساتھ قانونی طور پر کاروبار کر رہے ہیں۔ اور انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو نے زلزلے سے متاثر ہونے والے جزیرے سے ان تمام افراد کو فوری طور پر نکالنے کا حکم دیا ہے جو کسی بھی طرح زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا میں آنے والے 7 شدت کے زلزلے میں اب تک 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے اسلام آباد میں آج اپنے پہلے اجلاس میں پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سپیکر یا ڈپٹی سپیکر کی نامزدگی ایجنڈے میں نہیں تھی۔ اس میں مخالف کی جماعتوں میں طے ہوا کہ قومی اسمبلی کے سپیکر کا امیدوار پاکستان پیپل پارٹی سے، جبکہ سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج مقامی ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف کے ہونے والے ان کیمرہ اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اجلاس میں عمران خان کے بطور پارلیمانی لیڈر نامزدگی کی قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور دیگر حلیف جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اجلاس کے شرکا کو آئندہ آنے والے دنوں کے چیلنجز کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا۔
انہوں نے پارٹی کو یہ بتایا کہ آپ سے قوم کی توقعات کیا ہیں، آپ نے روایتی سیاست کرنی ہے، یہ ووٹ تو روایتی سیاست کا نہیں ہے، یہ ووٹ جو لوگوں نے آپ کو دیا ہے یہ تبدیلی کا ووٹ دیا ہے، اور وہ آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔
پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہو گئی ہے اور اب وہ وفاق کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلے ہی ان کی جماعت کو دو تہائی کی اکثریت حاصل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کراچی کے لوگوں کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے۔
کراچی نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، ہم نے کراچی کو یکجا کرنا ہے، کراچی کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔
انہوں نے قومی اسمبلی کے سپیکر کی سرکاری رہائش گاہ پر حزب مخالف کی جماعتوں کے باقاعدگی سے ہونے والے اجلاس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایاز صادق کو پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر جمہوریت کو فروغ دینے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔
پیپلز پارٹی میں اور ایم ایم اے میں کیا نظریاتی ہم آہنگی ہے بتائیے۔ پیپلز پارٹی اور نون جو الیکشنز میں دست و گریباں تھے، آج ان میں کیا کامنیلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے ہیں؟ صرف تحریک انصاف کا خوف ان کو یکجا کر رہا ہے۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ایک بڑا امتحان وفاقی کابینہ کی تشکیل ہوگا، کس کو کون سی وزارت ملے گی اس پر بھی کوئی خوش اور کوئی ناراض ہوگا۔ ایسے حالات میں اپنے حکومتی اتحاد کو مضبوط رکھنا بھی عمران خان کے اہم چیلنجوں میں سے ایک ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے جماعت کے حالیہ صدر شہباز شریف کو نامزد کیا۔ فیصلہ لاہور میں مجلس عاملہ کے اجلاس میں ہوا۔ تفصیل کے ساتھ عمر دراز۔
اس بات پر اتفاق پیر کے روز لاہور میں واقع نون لیگ کے دفتر میں 6 گھنٹے جاری رہنے والے جماعت کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ نون لیگ انتخابات میں حالیہ مبینہ دھاندلی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ اجلاس کے اختتام پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جماعت کے صدر شہباز شریف کی طرف سے وائٹ پیپر تیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت 8 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسلام آباد کے دفتر کے باہر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کرے گی۔ اس احتجاج میں ان کی جماعت کے ٹکٹ ہولڈر تمام امیدوار شرکت کریں گے اور احتجاج فری اینڈ فیئر انتخابات الائنس یعنی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ تاہم آج کے اجلاس میں صوبہ پنجاب میں حکومت سازی یا آنے والی قیادت کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انہیں مطلوبہ تعداد میں ممبران میسر ہیں اور ان کی جماعت صوبے میں حکومت بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آزاد امیدواروں کی حمایت کے حوالے سے حقائق 1 سے 2 روز میں واضح ہو جائیں گے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
آئیے اب پاکستان کی ممکنہ آئندہ حکومت اور ممکنہ وزیر اعظم کے لیے خارجہ، داخلی اور معاشی مسائل کی گفتگو کریں۔ عمران خان کے لیے ممکنہ خارجہ مسائل اور چیلنجز کون سے ہو سکتے ہیں، اس پر میں نے پاکستان کی ایک سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر سے بات کی۔ میں نے کہا ابھی عمران خان وزیر اعظم بنے بھی نہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے آئی ایم ایف سے کسی ممکنہ معاہدے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اگر ابتدا ایسی ہے تو آئندہ حکومت کے امریکہ سے تعلقات کا ممکنہ مستقبل کیسا ہے؟
دیکھیے جی، کہتے ہیں نا جی، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اور یقیناً اس وقت امریکہ جس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، آئی تھنک یہ پاکستان امریکہ کا ایشو نہیں ہے، بٹ امریکہ کا جو ایک اسٹیٹس تھا، جو ایک سمبلزم تھا ایز اے سپر پاور، جو دنیا میں جو ایشوز ہیں ان کو نپٹاتا تھا، ان کو سنبھالتا تھا، ہم نے امریکہ کا ایک بہت مختلف چہرہ ابھی سامنے دیکھا ہے۔ ہمارا تو یقیناً پاکستان کا اس چیز میں فائدہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک لیول پہ تعلقات میوچل رسپیکٹ کی بیسس پہ صحیح طرح نپٹانے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ ان کو ہمیں بالکل یہ سوچ نہیں کرتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی کریں یا ہمارے ان کے تعلقات فرینڈلی نہ ہوں۔ تو یہ اب جو حکومت ہے کہ عمران خان صاحب کی، ان سے آبویسلی لازم ہے کہ وہ رسپانسبل طریقے سے پاکستان کا جو فورن پالیسی ہے اس کو چلائیں، ایک پرو ایکٹیو طریقے سے چلائیں، اور دنیا کو یہ باور کر دیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ ہی خود ود ان پاکستان پیس چاہتے ہیں، بلکہ جو ایک پوری خطے میں اور اسپیشلی جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں ایک پرو ایکٹیو پازیٹیو رول پلے کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، خواہش مند بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے، ابلٹی بھی ہے اور انٹینشن بھی ہے۔
تو یہاں پر ذرا ہینا ربانی صاحب ایک دوسرے پہلو پہ غور کریں، سی پیک اور چین اب پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، ایسے میں امریکہ کو راضی کرنے یا راضی رکھنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں، میرے نظر میں ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا، ہمیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری کو اپنی عوام کو راضی کرنا ہے۔ یہ ایک چیز ہے پرنسپل جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں بار بار پوری دنیا کو بھی باور کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ کوئی لیڈر بھی، جو کہ نواز شریف صاحب نے کیا، لیکن چوز کرنے کی کوشش کی، دہائیوں تک پاکستان کو اس کے اثر میں رکھا، کوئی لیڈر یہ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ پاکستان مشرق وسطی کی بادشاہتوں اور امارات کو لیبر یا محنت کشوں کے ساتھ ساتھ فوج بھی سپلائی کرتا رہا ہے، جبکہ عمران خان نے تمام مسلم ممالک پر برابری کی سطح پر بھائی چارے کی بات کی ہے، کیا یہ ایک حقیقت پسندانہ پالیسی ہوگی؟
دیکھیں، یہ ہم نے، میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ حقیقت پسندانہ ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کو انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو فرسٹ کرتے ہوئے، ہم نے ہر کسی کے ساتھ برابری اور پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے سب کے ساتھ تعلقات آگے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ خود صحیح جگہ پہ کھڑے ہوں اور آپ کی ویژن درست ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا، وہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ، تو دنیا بھی یہ سمجھ جاتی ہے اور دنیا پھر آپ پہ انڈیو پریشر ڈالنا بند کر دیتی ہے۔ ہم کسی کی پراکسی اسٹیٹ نہیں ہے، ہم کسی کی کلائنٹ اسٹیٹ بھی نہیں ہے، ہمارا دنیا میں اس خطے میں ایک عزت اور وقار ہے، ہم نے خود کئی لیڈروں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے، وہ ایک لیڈروں کی غلطی ہے، وہ اس ملک کی، اس ریاست کی غلطی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ بھی ہے ہینا ربانی کھر صاحبہ، کہ بھارت سے کشمیر سمیت کئی روایتی تنازعات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تجارت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟
بالکل جی، اگر بھارت نے لیڈرشپ اور پاکستان نے لیڈرشپ ایٹ دی سیم ٹائم ایک ہی وقت میں وہ دروازے کھولنا چاہے تو یقیناً کھول سکتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا رہا جو پچھلی
کئی دفعہ ہوتا رہا کہ جی ایک انٹینشن شو کرتا ہے تو دوسرا نہیں کرتا, اور جب تک دوسرا انٹینشن شو کرتا ہے پہلا آگے چل چکا ہوتا ہے. میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں سنکرونائز طریقے سے اگر ایک ہی وقت میں دونوں کچھ کرنا چاہیں تو یقیناً بھارت اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں انکلوڈنگ مسئلہ ہے کشمیر, اسے بہت بڑے مسئلے پوری دنیا میں سالو کیے گئے ہیں. ہمیں کشمیریوں کو اگر ہم سارے ایسوسیٹمن ان کی آسانیاں دیکھیں ان کی خواہشات دیکھیں تو ہمارے لیے یہ سالو کرنا مشکل نہیں ہے. اس وقت انفارچونیٹلی بھارت میں جو حالات ہیں وہاں کشمیریوں کے رائٹس کو چھوڑیں, وہاں بھارت میں کوئی نان ہندو رہ کے تو دیکھیں اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ان کی ایکول رائٹس کیسے نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی اس وقت بھارت ایک بہت ہی گھناؤنا اپنا فیس پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. اس سے بھارت کو فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے پورے خطے کو نقصان پہنچے, اس سے پوری دنیا کو نقصان پہنچے.
آئندہ پاکستانی حکومت کے لیے ممکنہ خارجی مسائل, بات کر رہی تھیں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر. عمران خان کے لیے اقتصادی چیلنجز کون سے ہیں, اس پر میں نے اقتصادی امور کی تجزیہ کار مصنفہ اور صحافی حمیرا شاہد سے بات کی. باور کرایا کہ بڑا چیلنج اس وقت مبینہ طور پر خالی پڑے قومی خزانے کا ہے. کیا قرضجات کی ادائیگی کا کوئی انوکھا ذریعہ ہو سکتا ہے یا پھر سے کاسہ گدائی لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟
ہمارا جو ڈیٹ کی فگرز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر گئے ہیں جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں. اس میں دو تین جگہوں سے ایک پروپوزل آیا تھا, ایک ویلتھ فنڈ کریٹ کیا جائے جو سکھ یونٹس کے جو ڈیٹ ادارے ہیں, فار ایگزامپل آپ پی آئی کو دیکھ لیں, ریلوے کو دیکھ لیں, اسٹیل ملز کو دیکھ لیں. سو بہت سارے ملکوں نے یہ فارمولا اپنایا اور ایک ویلتھ فنڈ یا ٹرن اراؤنڈ فنڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور ایک اکانومسٹ امیر ناز صاحب انہوں نے بھی اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی اور لکھا بھی. سو ویلتھ فنڈ ایک ایسا انجیکشن ہے جس پہ آپ 3-4 بلین فورن ریز کیا جا سکتا ہے, لیکن چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ابھی کی پیمنٹ نکالنی ہے. جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا رہا وہ یہ ہے کہ ڈیٹ مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور ڈیٹ کو آہستہ آہستہ ختم کرنا اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو کم کرنا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں, پی آئی ہیں, ریلویز ہیں, اسٹیل مل ہے, اس طرح کے 124 ادارے ہیں, تو 124 اداروں کو کس طرح دوبارہ کھڑا کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر چیز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں, اور پرائیویٹائزیشن کے بجائے اس میں فنڈ ریز کیے جائیں اس کے لیے اور نیو مینجمنٹ لے کے جائیں جو انڈیپینڈنٹ ہو.
نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں اور ان میں سے بہت سارے بے روزگار ہیں. جس قسم کی اقتصادی حالات ہیں ان میں ان کو روزگار فراہم کیا جا سکے گا؟
دیکھیے جی, پوری دنیا میں اس وقت ان امپلائمنٹ بہت ہائی ہے. ہمیں شفٹ کرنا ہے یوتھ کو, ہمیں بجائے یوتھ امپلائمنٹ کے اوپر غور کرنے کے بجائے یوتھ انٹرپرینورشپ کریٹ کرنی چاہیے. ہمیں اس کے لیے سب سے بڑا شفٹ کرنا پڑے گا کہ آپ بینکنگ سے اور سود کے نظام سے ہٹ کے ایک ٹریڈنگ اکانومی کریٹ کی جائے. میرا خیال ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہماری حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ سی پیک کو ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے کیسے بینیفٹ ملا سکتے ہیں.
عمران خان صاحب نے مکانات بنانے کا اعلان کیا ہے, کیا یہ ایک بڑا چیلنج نہیں ہے؟
دیکھیے جی, مکانات میں بھی جو ریئل اسٹیٹ کی پالیٹکس چل رہی ہے یا جو ریئل اسٹیٹ کا جو مافیا ہے, جو ایک عام بندے کے لیے عام گھر کو اتنا انفلیٹڈ پرائز پہ دیتا ہے کہ اگلی 3 نسلوں میں وہ گھر نہیں خرید سکتے. لیکن دنیا میں کیا نئے ماڈلز آ رہے ہیں, مائکرو سوشل ہاؤسنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں, ہم سوشل ماڈل مائکرو ہاؤسنگ ماڈل لے کے آئیں اور سود کے بغیر لے کے آئیں, قرضے کے بغیر لے کے آئیں, اور ایک عام بندے کو اس کی تنخواہ کے اندر اس کی اندر سے انسٹالمنٹ کس طرح کرنی ہے. اس کے دیکھیں بہت ماڈلز موجود ہیں, یورپ میں یہ شروع ہو گیا ہے, انڈیا آلریڈی کر رہا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا رہا, کیونکہ پاکستان میں مونوپولی کریٹ کی گئی ہے ریئل اسٹیٹ. کوئی پراپرٹی 2 کروڑ سے نیچے نہیں ہے, لیکن کیا وہی گھر 60 اور 70 لاکھ میں اگر ایزی انسٹالمنٹ میں لوگوں کو ملے گا تو کیسے نہیں ہو سکتا؟
تو ہمارا شاہد صاحبہ, بیرونی ممالک میں رہنے والے پاکستانی عمران خان کی چندہ جمع کرنے والی مہمات میں کافی رقم دیتے چلے آئے ہیں, لیکن کیا انہی پاکستانیوں سے اپنے ملک میں مزید رقم بھیجنے کے لیے کہا جا سکتا ہے؟
جی بالکل کہا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ آلریڈی موومنٹ شروع ہو گئی ہے अब कमी किस चीज की है? कमी ये चीज इस चीज की है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना कॉन्ट्रीब्यूट करती है ओवरसीज रेमिटेंस, लेकिन इनके ऊपर कभी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई गई. उनको पॉलिसी का हिस्सा, उनको फैसिलिटेट करना, ओवरसीज के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना, उनके लिए बिजनेसेस क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज क्रिएट करना, ये सब कुछ जैसे हम सोए हुए थे पिछले 20 साल से, हमसे मुराद जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी. अगर हम एक अच्छी ओवरसीज पॉलिसी बनाते हैं और उसकी तमाम रेमिटेंसेस को हम बैंकिंग सेक्टर में लेके आते हैं, तो हम बिलियंस की बात कर रहे हैं, 6-7 बिलियन तो आप हफ्तों में रेज कर सकते हैं. ये कोई भी मुश्किल काम नहीं, और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी एक कमिटमेंट आ रही है ओवरसीज वालों के साथ. और इसमें खान साहब ये 4-5 पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म और डेट मैनेजमेंट और ये सारे करें तो सब कुछ हैंडल हो सकता है.
اقتصادی امور کی ماہر مصنفہ اور صحافی یہ تھیں لاہور سے حمیرہ شاہد. تو پاکستان کی آئندہ حکومت کو داخلی طور پر کون سے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں نے سینئر صحافی و تجزیہ کار قطرینہ حسین سے بات کی. اولاً میں نے ان سے سلامتی اور دہشت گردی کے واقعات اور ان کے تدارک پر رائے جاننی چاہی.
میرے خیال سے آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشنز کے دوران اور الیکشن سے پہلے بھی جو حملے ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے امیدوار ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کو بھی قتل کر دیا گیا. تو اس سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی دہشت گردی اور انتہا پسندی پاکستان میں ختم نہیں ہوئی. ایک بات تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فوج نے جو آپریشن کیا ہے اس سے فرق پڑا ہے, لیکن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس نئی حکومت کو. اور ایک جو میں سیکورٹی کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو مزید ابھی چیلنج جو آ رہا ہے وہ یہ کہ داعش کے کافی پاکستان میں اب ٹریسز نظر آ رہے ہیں. جو گزشتہ حکومت کہتی تھی, چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, وہ کہتے تھے کہ جی داعش کا تو نام و نشان نہیں ہے, لیکن اب واضح طور پہ اب ثبوت مل چکا ہے کہ داعش ڈیفینیٹلی خاص طور پہ بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہے. دس ول بی اے نیو چیلنج, یہ ایک بالکل نیا چیلنج ہے.
تو قطرینہ حسین, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کئی برسوں سے جاری رہی, اگر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو کیا پچھلی حکومت کے منصوبے مکمل ہو سکیں گے؟
میرے خیال سے منصوبے وہ مکمل کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ چیزیں تو ان کو مکمل کرنی پڑیں گی, جیسے کہ کچھ روڈ جو ہیں وہ کھدے پڑے ہیں, کچھ جگہوں پہ ابھی کام ہو رہا تھا وہ ہوگا. جو سب سے بڑا ابھی جو مشکلات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے جو منصوبے سے یا اپنے پلان سے اگر وہ ہٹے تو وہ اس کی وجوہات زیادہ یہ ہوں گی کہ پاکستان میں فی الحال پیسوں کی بہت کمی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کو ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن میں ان کو امپروومنٹ لانی ہے.
اچھا, ذرا سندھ پہ غور کریں قطرینہ حسین صاحب. سندھ میں ایم کیو ایم کو شکست دی اور وہی ایم کیو ایم پی ٹی آئی کی اتحادی ہے. سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟
انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے. پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف بہت ہی زیادہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو دونوں پارٹیز میں سملیرٹیز کافی ہیں, ان دا سینس کہ وہ لوگ دونوں پروموٹ کرتے ہیں فار مڈل کلاس اور اس قسم کی اربن باتوں پہ ان کا دونوں کا اتفاق ہے, تو اس کے تحت تو ڈیفینیٹلی ہے. لیکن پولیٹیکلی جو عمران خان صاحب سخت باتیں کرتے تھے, اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں تو کہتا تھا کہ وہ دہشت گردی چھوڑ دیں اور یہ اگریسونیس چھوڑ دیں, اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اب ان کو یہی ہے کہ جی ایم کیو ایم, اب ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ہمارے حمایت کر رہے ہیں, اینڈ وی اگری ود دم. تو بٹ دے ور ڈیفینیٹلی ڈسٹرکٹ. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ کراچی میں اب زیادہ تر ایم کیو ایم کا تو وہ کنٹرول نہیں رہا ہے جو اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں جائے گا, لیکن باقی حکومت سندھ کی وہ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. تو کراچی اور سندھ اگین الگ الگ.
اچھا, تو اس وقت قطرینہ حسین, ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک متحدہ حزب اختلاف کی صورت میں پی ٹی آئی کے لیے عدم استحکام پیدا کر سکتی ہیں, عمران خان ان سے کیسے نمٹیں گے یا نمٹ سکتے ہیں؟
آئی تھنک یہ سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے, لیکن ان کو کوئی ایسے الائنسز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے جو ان کے لیے اکیلیز ہیل بن سکے یا ان کی کمزوری ثابت ہو سکے. ابھی تک جو انہوں نے کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی لوگ تو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے کہ جی آپ نے پاکستان مسلم لیگ خاص سے اتفاق کیا ہے, آپ نے متحدہ قومی موومنٹ سے کیا ہے, لیکن ان کو ابھی تک کسی ایسی جماعت سے کوئی رشتہ بنانا نہیں پڑا ہے جو ان کے لیے کسی طرح زیادہ مشکل ہو. اس میں کوئی دہشت گرد تنظیم جس پہ پہلے دہشت گردی کا الزام لگا ہوا ہو یا کوئی انتہا پسند تنظیم, تو ان کی سپورٹ کی عمران خان کو اس دفعہ ضرورت نہیں پڑی, اور اس کے باوجود ان کے پھر نمبرز بڑھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے نمبر اسٹرانگ ہیں, لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان پہ کڑی نظر رکھیں گے, اور میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اگر حکومت مضبوط ہو تو آپ کی اپوزیشن کو بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. کتنی رکاوٹ بنیں گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا.
اسلام آباد سے اتنی سینئر صحافی اور تجزیہ کار قطرینہ حسین.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے. اس سیزن میں 33 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیے گئے ہیں اور پہلی مرتبہ ای کیٹیگری بھی متعارف کرائی گئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ اور میچ فیس کی رقم میں بھی اضافہ کر دیا ہے. بنگلہ دیش نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے اور آخری T20 انٹرنیشنل میں 19 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی. اس میچ کا فیصلہ ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت ہوا. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 184 رنز سکور کیے. لٹن ڈاس نے 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 61 رنز بنائے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 17.1 اوورز میں 7 وکٹوں پر 135 رنز بنا پائی تھی کہ کھیل روک دیا گیا. آندرے رسل نے صرف 21 گیندوں پر 1 چوکے اور 6 چھکوں کی مدد سے 47 رنز بنائے. ہالینڈ نے لندن میں خواتین ہاکی ورلڈ کپ جیت لیا. فائنل میں اس نے آئرلینڈ کو 6 گول سے شکست دی. ہالینڈ نے 8ویں مرتبہ عالمی کپ جیتا ہے. اسپین نے آسٹریلیا کو 3-1 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی. مینچسٹر سٹی نے کمیونٹی شیلڈ جیت لی. اس نے ویمبلے میں کھیلے گئے میچ میں چیلسی کو 2 گول سے ہرایا. دونوں گول اگیرو نے کیے. انگلش فٹ بال سیزن سے پہلے ہونے والے میچوں کا اختتام مینچسٹر یونائٹیڈ کے لیے مایوس کن رہا اور اسے بائن میونک نے 1 گول سے شکست دے دی. اس نتیجے کے بعد یونائٹیڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو کا کہنا ہے کہ اگر ٹیم کو ٹرانسفر کا وقت ختم کرنے سے پہلے مضبوط نہ کیا گیا تو سیزن میں اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا. فٹ بال کے ایک اور میچ میں ریال میڈرڈ نے یوونٹس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. عالمی نمبر 3 الیگزینڈر زیوریف نے واشنگٹن اوپن کے فائنل میں ایلکس ڈی مینوئر کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سعودی عرب اور کینیڈا میں سفارتی چپکلش یا کہیے کہ مناقشہ جاری ہے. اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نسایہ اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان میں حالیہ انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے. امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی ہیں جن کے تحت ایرانی حکومت امریکی ڈالر نہیں خرید سکے گی. سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں کے ذریعے تجارت اور صنعتوں میں سافٹ ویئر کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کی تجارت پر پابندی ہوگی. یورپی قوتوں کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں پر شرمندہ ہیں۔ ایک برطانوی سیاح دبئی میں 230 کلومیٹر گاڑی چلانے کے دوران 33 بار اسپیڈ کیمروں کی زد میں آئے اور ان پر $40,000 جرمانہ ہو گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرائے کی لیمبورگینی پر صبح کے اوقات میں دبئی کی مرکزی شاہراہوں پر انتہائی تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کینیڈا پر ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کینیڈا کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جبکہ کینیڈا میں تعینات سعودی سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے کینیڈا نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ناظر ظفر کی زبانی۔
سعودی وزارت خارجہ نے کینیڈا کی خارجہ امور کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان کا حوالہ دیا ہے، جس میں زور دیا گیا تھا کہ وہ خواتین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو فوری رہا کرے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ سعودی عرب نے اپنی تاریخ میں کبھی بھی داخلی معاملات میں کسی ملک کی مداخلت یا احکامات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تمام نئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے بھی روک رہا ہے۔ ادھر کینیڈا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا ہمیشہ انسانی حقوق، بشمول عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ سعودی عرب میں جن کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں سعودی نژاد امریکی خاتون کارکن سمر بداوی بھی شامل ہیں۔ سمر بداوی کو گزشتہ ہفتے حراست میں لیا گیا تھا۔ سمر بداوی اور ان کی ساتھی کارکن سعودی عرب میں رائج مردوں کی سرپرستی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں ایسے وقت میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد کو حراست میں لیا جا رہا ہے جب ملک کے ولی عہد شہزادہ سلمان قدامت پسند معاشرے کو ترقی پسندی کی جانب گامزن کرنا چاہتے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ناظر ظفر سے سنی۔ سعودی عرب اور کینیڈا کی سفارتی چپقلش یا نوک جھونک پر میں نے شمالی امریکہ اور مشرق وسطی کے معاملات کے تجزیہ کار کامران بخاری سے بھی بات کی، جاننا چاہا کہ جیسا کینیڈا نے سعودی عرب کے بارے میں کیا ویسا یا کہا ویسا بیان یورپی یونین کیوں جاری نہیں کرتا؟ ان ممالک کی طرف سے یونٹی ان ایکشن یا عملی اقدام یا کارروائی میں اتحاد کیوں نظر نہیں آتا؟
دیکھیے، اگر ایک تو بات یہ ہے کہ موجودہ جو انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، تو اس کے تو گہرے روابط ہیں، جو کوئی دکھی چکی بات نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ علاقے میں جو صورتحال ہے، اگر ٹرمپ کی حکومت نہ بھی ہوتی، کوئی ہلری کلنٹن کی حکومت ہوتی، تو کسی بھی سابقہ انتظامیہ نے اس طریقے سے تو سعودی عرب کے خلاف کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کی، نہ ہی ان کی جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر ان کو کوئی کسی قسم کی تنقید کی ہے۔ یہ تو ایک وہ مطلب آئی ہیئر نو ایول سی نو ایول والی بات ہو جاتی ہے۔ تو امریکہ کے لیے تو جو ہے یہ بزنس ایز یوزول ہے۔ ہاں، ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کچھ زیادہ کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، کیونکہ خطے کی جو بیلنس آف امبیلنس آف پاور ہے، پھر ایران کے ساتھ جو چل رہا ہے سلسلہ، اور اگر ایران کے خلاف کارروائی نہ بھی چل رہی ہوتی تو چونکہ ایران کا علاقائی جیو پولیٹیکل پلڑا بھاری ہے، تو سعودی عرب کو اس طریقے سے تنقید کرنا یہ امریکہ اپنے مفاد میں نہیں سمجھتا۔
ٹھیک ہے، جیسا بیان کینیڈا نے دیا سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر، ویسا بیان یورپی یونین کیوں جاری نہیں کرتی؟ ان ممالک میں یونٹی ان ایکشن یعنی کارروائی میں اتحاد کیوں نظر نہیں آتا؟
دیکھیں، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نا ان کو اس سے، کہنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر سعودی عرب کوئی جوابی کارروائی نہ بھی کرے تو سعودی عرب کے جو کھل کر تنقید کا نشانہ بنانا، وہ مغرب کے حق میں نہیں ہے، یورپ کے حق میں نہیں ہے۔ ایک تو ان کے بزنس تعلقات ہیں برطانیہ، جہاں بیٹھے ہوئے وہاں تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ ان کے ساتھ تجارت ہے، بالخصوص دفاعی سیکٹر کے اندر۔ لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ ولنربل ہے، اور مغرب نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کوئی نیا درد سر پیدا ہو جائے۔ تو جو حالات ہیں وہ حالات ہیں، کون سا ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے یہ انسانی حقوق کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو رہا کر دے گا اور انسانی حقوق کی جو اس کی پرفارمنس ہو جائے گی وہ بہتر ہو جائے گی, تو یورپ سمجھتا ہے کہ اس سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو دوسرے لفظوں میں باپ بڑا نہ بھیا, بھیا سب سے بڑا روپیہ.
جی کچھ ایسا ہی ہے سلسلہ. یہ تو مطلب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ دنیا کی حقیقت ہے.
واشنگٹن سے یہ تھے صحافی و تجزیہ کار کامران بخاری. انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گزشتہ شب آنے والے زلزلے سے اب تک 90 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں. حکام کے بقول انڈونیشیا میں پھنسے ہزاروں کے قریب رہائشیوں اور سیاحوں کو نکالنے کا کام جاری ہے. حکام کے بقول ریختر پیمانے پر زلزلے کی شدت 7 تھی. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی.
انڈونیشیا کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے کے ترجمان سوتو پوروو نے کہا ہے کہ زلزلے سے سب سے زیادہ تباہی لومبوک جزیرے کے شمال میں ہوئی ہے. انہوں نے بتایا متاثرہ علاقوں میں خیمے اور طبی امداد فراہم کرنے کے لیے فوجی اور امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں, لیکن زلزلے کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں جس کے باعث کچھ علاقوں تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے.
زیادہ تر ہلاکتیں عمارتوں کے نیچے دب جانے کے باعث ہوئی ہیں. ہلاک ہونے والے تمام 91 افراد کا تعلق انڈونیشیا سے تھا. اب تک ہمیں بالی میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی سیاحوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوئی ہیں.
زلزلے کے جھٹکے لومبوک سے متصل سیاحت کے لیے معروف جزیرے بالی میں بھی محسوس کیے گئے اور وہاں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. بالی میں ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سیاح خوبصورت ساحل سمندر اور ہائکنگ کے لیے آتے ہیں. لومبوک میں تقریباً 1 ہفتہ قبل بھی 6.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس سے منسلک ٹیفنی لوئے نے بی بی سی کو بتایا کہ پہلے زلزلے کی نسبت گزشتہ روز آنے والے زلزلے نے وسیع علاقے کو تباہ کیا ہے.
پہلے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس محسوس کیے جاتے رہے جس کے باعث لوگوں نے گھر کے باہر ہی رہنا شروع کر دیا, اور بنیادی طور پر دوسرے زلزلے نے معاملات کو زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے.
دوسری جانب انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کو جلد از جلد لومبوک سے نکالا جائے گا. تباہ شدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہمیں زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے جلد از جلد نمٹنا ہوگا, چاہے وہ متاثرہ افراد کی نقل مکانی ہو یا زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے ہسپتال بھجوانا ہو, ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی ہوگی.
برطانوی سیاح مائک بینٹ نے گیلی مینوں سے لوگوں کو نکالنے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا,
آج صبح بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالا گیا ہے. ہزاروں کے قریب لوگوں نے جزیرے کو چھوڑ دیا ہے, اور پھر ہم نے سنا کہ حکام نے لوگوں کو نکالنے کا عمل روک دیا ہے کیونکہ لومبوک میں زلزلے کے باعث مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے پریشانی اور افراتفری کا عالم ہے. اسی کے باعث حکام نے کشتیوں کی آمد رفت روک دی ہے. ہم یہاں تقریباً 100 کے قریب افراد موجود ہیں. اب اندھیرا ہو رہا ہے, یہاں نہ بجلی ہے اور نہ پانی.
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازش فیض نے تیار کی تھی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت نواز اور بھارت مخالف سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ تاجروں اور سول سوسائٹی نے بھی بھارتی آئین میں موجود دفعہ 35A کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف احتجاجی مہم شروع کی ہے. حالانکہ بھارتی سپریم کورٹ نے اس دفعہ کو چیلنج کرنے والی درخواست پر آج ہونے والی سماعت کو 3 ہفتوں کے لیے مؤخر کیا, لیکن کشمیر میں فی الوقت وادی کے باشندوں کی شہریت کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے خلاف 2 روزہ ہڑتال کی گئی جس کے باعث زندگی معطل ہے اور آئندہ بھی ہڑتال جاری رہے گی. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی آئین کے مطابق کوئی بھی غیر کشمیری شخص کشمیر میں غیر منقولہ جائیداد یا زمین کا مالک نہیں بن سکتا, لیکن اس حوالے سے آئین میں موجود دفعہ 35A کو بی جے پی کی حامی این جی اوز نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. آج اس معاملے کی سماعت ہونی تھی, تاہم ایک جج کی غیر حاضری کے باعث سماعت 3 ہفتوں تک مؤخر کر دی گئی. علیحدگی پسند رہنماؤں کے اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ سماعت میں تاخیر کے باوجود احتجاجی مہم جاری رہے گی. دفعہ 35A کے حق میں کئی روز سے مظاہرے ہو رہے ہیں. آج بھی سری نگر میں تاجر انجمنوں نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے دفتر کی طرف مارچ کیا جسے پولیس نے ناکام بنا دیا.
جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہم اس 35A کے ساتھ
छेड़छाड़ करने नहीं देंगे।
उधर जम्मू में बीजेपी के रहनुमा और रजाकार इस दफा को हटाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस दफा को पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किए बगैर ही भारतीय आईन में चोर दरवाजे से दाखिल किया गया था, लिहाजा इसको मनसूख किया जाए। तहम जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि इस दफा के हटाने से कश्मीरियों की ही नहीं बल्कि जम्मू के बाशिंदों की शनाख्त भी खतरे में पड़ जाएगी।
ये जम्मू के डोगरों ने महाराजा हरि सिंह जी बहादुर को कहा और महाराजा साहब ने किया। आर्टिकल 35A हटा तो स्टेट सब्जेक्ट लॉ खत्म हो गया। महाराजा हरि सिंह बहादुर का लाया हुआ कब्ज जो जम्मू के डोगरों के लिए, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए, लद्दाख के लद्दाखियों के लिए।
वाजह रहे हिंदनवाज सियासी जमातों और अलहदगी पसंद हुरियत कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ताजिर सिविल सोसाइटी और सरकारी मुलाजमीन ने भी दफा 35A के हक में मुहिम छेड़ रखी है। अक्सर सियासी हलकों का कहना है कि अगर इस दफा को खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इलहाक भी खत्म हो जाएगा। इस दौरान दो रोजा हड़ताल की वजह से आम जिंदगी मुअत्तल रही और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम और कदगनों के बायस आम लोगों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ा। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान के जिले दियामीर में शिद्दत पसंदों ने मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक मुबैना अस्करियत पसंद हलाक हुए। ताज़ा सूरत हाल के बारे में फरज जावेद की रिपोर्ट।
पहाड़ों में घिरे ये इलाके सियाहत के लिए मशहूर हैं। नागा पर्वत के बेस कैंप में आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद जिला दियामिर में तांगीर और दारेल से मुलहका इलाके चलास में कयाम भी करती है। इस इलाके में अचानक अस्क्रियत पसंदी के इन वाकयात ने कई सवालों को जन्म दिया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक अस्क्रियत पसंद या ऐसी तंजीमों के हामी इन इलाकों में मौजूद हैं, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मुकामी सहाफी इम्तियाज अली ताज कहते हैं कि हालिया दिनों में स्कूलों को जलाए जाने के बाद अस्क्रियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन इनमें से कई फरार होने में कामयाब भी हुए हैं।
वहां के अमाइदी हैं और जरके के सीनियर अहदेदार हैं, उनसे बात हुई तो वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो सरकारी इदारे हैं वो बदस्तूर उनकी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। दहशतगर्दों का टारगेट पब्लिक नहीं है बल्कि सिक्योरिटी इदारे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा यही सवाल जो है जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है उनसे किया जा रहा है कि माजी में 2003 में यहाँ बहुत सारे स्कूल जलाए गए, दफातर पर हमले हुए हैं, लेकिन उनके उसके बावजूद भी इनके साथ सख्ती क्यों नहीं की जाती है, जिसका जवाब खुद गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास भी नहीं है।
गिलगित बल्तिस्तान के मुशीरे इतलाहात शम्स मीर का कहना है कि अब सड़कें खोल दी गई हैं और सिर्फ अस्क्रियत पसंदों की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। शम्स मीर ने BBC को बताया कि माजी की शिद्दत पसंद तंजीमों के हामी अब भी मौजूद हैं। वो ये भी कहते हैं कि किसी इलाके में दहशतगर्दी का वाकया होने का ये मतलब नहीं कि वहाँ रियासत की रिट नहीं है।
जब पाकिस्तान के अंदर कुछ साल पहले तक यहाँ टेररिज्म की एक लहर चल रही थी, उस वक्त जो है मुख्तलिफ तंजीमें जहाँ पाकिस्तान में एक्टिव थी वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कुछ दिलखराश वाकयात कुछ तंजीमों की जानिब से हुए जो अफगानिस्तान बेस्ड थी या पाकिस्तान बेस्ड थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उन्हें क्लैश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। वो ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके ये चीदा चीदा कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे इन इलाकों के अंदर। जैसे कि कल एक शख्स जो है वो किसी कालाजम तंजीम से उसका ताल्लुक था, लेकिन कल वो हलाक कर दिया गया।
वाजे रहे कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों और नीम कबायली इलाकों में कुछ अरसा पहले सरकारी स्कूलों को निशाना बनाने के वाकयात आम थे। ताहम इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के बाद यहाँ इन वाकयात में नुमाया कमी आई है। इससे पहले अगस्त 2013 में चलास में शिद्दत पसंदी के एक वाकये में सुपरिंटेंडेंट पुलिस, पाकिस्तानी फौज के एक कर्नल समेत 3 अफराद हलाक हुए थे, जबकि इस वाकये से 2 माह पहले जून में दियामीर के इलाके में दहशतगर्दों ने नागा पर्वत बेस कैंप में 10 गैर मुल्की और एक पाकिस्तानी सयाह को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। फरहत जावेद, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
पश्तून तहफ़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन कहते हैं कि उनके बाज़ अराकीन का पार्लिमानी सियासत में जाने का फैसला उनका ज़ाती था और उनके साथ इस फैसले में न पहले PTM शरीक थी और न अब है। BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में मंजूर पश्तीन का कहना था कि पार्लिमानी सियासत पर उनकी तंजीम का फैसला पहले ही दिन से वाज़ और अटल था। इस्लामाबाद में हमारे साथी खुदा नूर नासिर ने मंजूर पश्तीन से बात की है।
जिस शहर में हम गए हैं, लोगों के साथ बात की है, ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہم ووٹ مانگنے نہیں آئیں گے آپ کے لیے، نہ ہم ووٹ لیتے ہیں آپ لوگوں سے، ہم تو آپ لوگوں سے خیرات اور زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اتفاق اتحاد کا۔ یہ جو پارلیمنٹ کی آواز ہے وہ ٹھیک ہے، مگر وہ 5 سال کے لیے ہو، اتحاد ہو تو وہ 100 سالوں تک فائدے دیتے ہیں۔ ہم نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم اپنے وعدے سے نہیں ہٹ سکتے۔
آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے، ان دونوں نے محسن اور علی وزیر،
میرا وعدہ تحریک کا وعدہ تھا،
تو انہوں نے خلاف ورزی کی وعدے کی یا
نہیں؟ وہ ذاتی طور پر چلے گئے کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ذاتی فیل تھا۔ تحریک کا ابھی بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، تحریک عوامی تحریک ہے، عوام جو چاہے گی۔
اب علی وزیر اور محسن داوڑ پی ٹی ایم کی کور کمیٹی کا حصہ ہے یا نہیں؟
اس پر ابھی ہمارا میٹنگ ہوگی انشاءاللہ کور کمیٹی کی، اور بات ہوگی اس پر۔
5 مہینے پہلے آپ سے میری بات، ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا، بلکہ پہلے جو انٹرویو بھی تھی اس میں جو ڈیمانڈ، جو مطالبات آپ نے رکھے تھے یا پی ٹی ایم کے تھے، آج 6 مہینے گزر گئے ہیں، کس حد تک آپ کے ڈیمانڈس حل ہوئے ہیں، آپ کے مطالبات پورے ہوئے ہیں؟
نہیں ہوئے۔ دیکھو، راو انور اور اس کی ٹیم کو ہم نے سزا کا مطالبہ کیا اس وقت جب خود سپریم کورٹ کے ایک بیانیے میں یہ بات آ گئی کہ وہ 444 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر چکے ہیں۔ اتنے بڑے قاتل کو مطلب کسی مطالبے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ریاست ہے، تو ریاست کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں، پر الٹا ہمارے مطالبے کا جیسا مذاق اڑایا جا رہے ہیں، جیسا کہ زخموں پر نمک چڑھا رہے ہیں کوئی۔ ان کو تو ضمانت پر رہا کر دیا، اور ابھی باتیں ہو رہی کہ اس کو اپنے پوسٹ پر دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔
منظور پشتین خدائے نور ناصر سے بات کر رہے تھے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، پتا ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کو مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ اس جماعت سے اب تک بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال وزارت اعلیٰ کے لیے ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد کاظم نے جام کمال سے بات کی، پوچھا کہ ان کی جماعت کو حکومت سازی کے لیے کتنے اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور یہ حمایت ہے کن کی۔
بلوچستان عوامی پارٹی آج ابھی تک الحمدللہ ہم 19 کے نمبر پہ ہیں۔ خود ہمارے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی، ان کے 2 اراکین ہیں، اسی طرح زارا ڈیموکریٹ کے 2 ہیں، اور ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے 3 اراکین شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایک عمران خان صاحب نے ہمیں جو اشورٹی دی تھی اور ان کا ایک سٹانس ہے، تو ان کے 5 ممبر جب آپ ساتھ لا لیتے ہیں تو تقریباً 31 کا فگر ہمارے ساتھ یہ بن جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 49 کے ہاؤس میں، 49 کے ہاؤس میں تقریباً یہ کوئی 32 اور 33 کا فگر ہمارا بن جاتا ہے انشاءاللہ۔
جام صاحب، متحدہ مجلس عمل بلوچستان اسمبلی میں 2ری بڑی جماعت اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل 3ری بڑی جماعت ہے، تو حکومت سازی کے حوالے سے ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے؟
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے ساتھ باقاعدہ ہم گئے، ہمارا ایک پورا وفد بشمولیت میں خود جناب اختر مینگل صاحب کے پاس گئے، ہم نے ان کو مبارکباد دی، آئیں گے۔ اسی طرح پھر ابھی اسلام آباد میں کچھ دن پہلے ہم تھے، وہاں بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی، لیکن اس میں ایک اضافی یہ بات ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا ہمیں بتایا کہ جے یو آئی ایف اور انہوں نے ایک اپنا ایک اتحاد بنایا ہے، اور اس اتحاد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگر اپوزیشن میں ہوں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے، اور اگر حکومت میں ہوں گے تو دونوں ساتھ ہوں گے۔ تو ہم ان کے ان فیصلوں کا انتظار میں ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا جو ایک اپنا گیم نمبر ہے وہ کمپلیٹ ہے۔
آپ کی جو جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی، یہ انتخابات سے 1 ماہ قبل بنی، لیکن انتخابات میں اس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہے۔ اس حوالے سے جو آپ لوگوں کے مخالفین ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر بنی ہے، اور ان کی حمایت سے آپ لوگوں کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
دیکھیں پہلے تو یہ بات کو میں ذرا درست کر لوں کہ ایک ماہ پہلے نہیں بنی تھی الیکشن سے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان دوران بلوچستان عوامی پارٹی ایک کتابی یا ایک پارٹی کی صورت میں ابھر کے سامنے آئی, لیکن اس بلوچستان عوامی پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ تقریباً اس کو آپ یہ سمجھیں کہ پچھلے کوئی ڈیڑھ دو سال سے اس پہ کام کیا جا رہا تھا. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کس بنیاد کے بیسس پہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور ادارے کی سپورٹ جو ہے وہ اس پارٹی کو حاصل ہے؟ کیا ہم الیکشنز کے ریزلٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا ہم کوئی اور بیس بنا کے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان میں تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو شروع میں 15 سیٹیں لی تھیں, جو باقی جو آئی ہیں یہ تو تقریباً آزاد تھے جو ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں. تو اگر 15 ہم نے لی ہیں, 8 اسی طرح آپ کہیں گے کہ بی این پی نے لی ہے یا 7 ایم ایم اے نے لی ہے, تو وہ بھی لگ بھگ ایک بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. تو بلوچستان کی ان سب پارٹیوں نے اسی طرح کی اکثریت لی ہے. ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیٹیں کھوئی ہوئی بھی ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی ایک نظریے سے بنی ہے, اور وہ نظریہ صرف یہ تھا کہ ہم نے وفاقی پارٹیوں میں جو ہمارے لوگ رہے انہوں نے بہت اچھا رسپانس بلوچستان کے حوالے سے کبھی نہیں دیکھا, اور ہم اس بات پہ اتفاق میں آئے کہ بلوچستان کے مسائل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی میں ہوں جو کم از کم اپنے معاملات اور اپنے فیصلے خود ڈسکس کر سکے اور ان پہ کوئی ایکشن بھی لے سکے اور اس پہ کوئی ایکشن لینے کے پوزیشن میں بھی ہوں.
جام صاحب, سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت سے بلوچستان ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اس وقت سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ یہاں مارے گئے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں. تو جب آپ وزیراعلیٰ بنیں گے تو بلوچستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟
دیکھیں, آپ کے سوال میں ایک بہت بڑا وزندار ہے کہ مارے گئے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ اس چیز کی طرف تاثر جاتا ہے کہ بلوچستان کے اوپر بہت سارے ایسے لوگوں کی نظریں ہیں جو بلوچستان کو سٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی بلوچستان کو سٹیبلائز اسی لیے نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان سٹیبلائز نہ ہو. یہ دیکھیں, لیکن الحمدللہ آج کا بلوچستان تقریباً آپ سمجھیں کوئی 8-10 سال پہلے بلوچستان سے بہت فرق ہے. یعنی کہ آپ اگر کہیں کہ اس بلوچستان میں اور آج کے بلوچستان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تو میں سمجھوں گا یہ نامناسب بات ہوگی. تو آج کا بلوچستان کے چیلنجز لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں سمجھوں گا اتنے زیادہ نہیں ہیں. آج کے بلوچستان کے چیلنجز گورننس کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ یہی ہے کہ ہم نے اس گڈ گورننس فیکٹر کو اور بہتر کرنا ہے اور اس کو بلوچستان میں لانا ہے ہر صورت میں.
جام صاحب, آپ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے پرعزم ہیں, لیکن آپ کی ٹیم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ انہی کی وجہ سے رہے ہیں. تو اب آپ انہی لوگوں کے سارے کس طرح جو ہے نا بلوچستان کے جو مسائل ہیں, جو پیچیدہ مسائل ہیں, ان کو حل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟
آپ پوری ٹیم کا پرفارمنس ریزلٹ ان چند پلیئرس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر چند پلیئر صحیح نہیں ہے تو پوری ٹیم ہی صحیح نہیں ہے. الحمدللہ انشاءاللہ اس پارٹی نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. ہم نے ایز اے ٹیم بلوچستان کی قیادت کو انشاءاللہ اگر اس پارٹی کو ملی موقع ملا تو ہم ایز اے ٹیم کار کر کے اس کو بہتری کی طرف آگے لے جائیں گے.
جام صاحب, بدعنوانی بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ انتہائی محدود ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا حصہ بدعنوانی کا جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ کار اور کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟
دیکھیں, یہ بلوچستان کا پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کرپشن. اگر کرپشن کو اگر ہم نے ختم نہیں کیا نہ تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے. اس میں بڑی دو ٹوک بات ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے تو اپنا منشور اور اپنا جو سلوگن شروع اسی سے کیا تھا کہ ہم حکومت سازی میں اگر انشاءاللہ آئے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کرپشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن کرپشن کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس اسی کا ایک حصہ ہے. بیڈ گورننس ہوتی ہے تو کرپشن کو جگہ ملتی ہے.
بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جام کمال ہمارے نامہ نگار محمد کاظم سے بات کر رہے تھے. انڈیا میں آج کل ایک فلم لوگوں کو رلا رہی ہے. فلم کا نام ملک ہے, اور اس کے ہدایت کار انوبھو سنہا نے معاشرے میں ہندو اور مسلمانوں کے رشتوں پر روشنی ڈالی ہے. کہانی ایک مسلمان خاندان کے بارے میں ہے جس کا ایک فرد دہشت گرد بن جاتا ہے. پھر کیا ہوا ماجرے کے ساتھ, دلی سے سہیل حلیم.
یہ کہانی نئی نہیں ہے. ہندوستان میں مذہبی منافرت بھی بڑھی ہے اور ایسے میں مسلمانوں کے لیے مشکلات بھی۔ فلم میں ایک مسلمان نوجوان دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کا خاندان اپنی عزت بچانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔
بریکنگ نیوز آ رہی ہے، ایک بس میں دھماکہ ہوا اور یہ ایک آتنکوادی حملہ۔
گھر پہ پولیس پہنچ رہی ہے تمہارے، وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں تم سے بات کرانے کو۔
کیا ہو گیا تمہیں شاہد؟
آ جاؤ بیٹا،
ابھی نہیں آ سکیں گے، ہم لڑائی پر نکلے ہیں اپنے مذہب کے لیے، خدا حافظ۔
فلم میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان خود کو کس طرح محصور محسوس کرتے ہیں۔
یہ گھر ہے میرا، کیا کہوں گا میں اپنے آپ سے کہ میں دیش دروہی ہوں، ہم کیس یہیں لڑیں گے۔
فلم دیکھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی کہانی موجودہ حالات میں بہت موزوں ہے اور اس کا آپسی بھائی چارے اور امن کا پیغام سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی۔
ایک بہترین فلم ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آتنکوادی آتنکوادی ہوتا ہے، اس کا کوئی دھرم، اس کی کوئی جات نہیں ہوتی۔ یہ فلم بہت ضروری تھی اس دور میں، جبکہ مسلموں کو صرف یہ سوچ کے کہ کچھ چند مسلم خراب ہیں، پوری جات کو پوری قوم کو اس کے لیے بلیم نہیں دینا چاہیے۔ ہندو بھی اتنے اچھے ہیں، مسلم بھی اتنے اچھے ہیں، اور ہم اس دیش میں بہت سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہمیں بانٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔
صدیوں سے ہی ہندو مسلمان بڑے پیار سے مل کر رہتے ہیں اور یہ سارا کچھ کھیل راجنیتی سے ہی پریرت ہے۔ آخری سین میں جج صاحب کہتے بھی ہیں کہ بھائیوں ذرا کیلنڈر پہ دیکھ لو، چناؤ نزدیک آنے والے ہیں، تو بس یہ راجنیتی سے پریرت ہی، جب دنگے وغیرہ یہ آتے ہیں، سارے مسلمان بھی آتنکوادی نہیں ہوتے، سارے ہندو بھی دیش بھکت نہیں ہوتے، ہر ایک میں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔
دھرم کے نام پر نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا، تو پھر کون کون کیسا ہے؟
کہانی بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے۔ ان میں مصنفہ نازیہ ارم بھی شامل ہیں جنہوں نے مدرنگ اے مسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب ان مشکلات کے بارے میں ہے جن کا سامنا مسلمان بچوں کو اسکولوں میں کرنا پڑتا ہے، جہاں زیادہ تر بچے ہندو ہوتے ہیں اور جنہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ فلم میں انہیں خود اپنی زندگی کی جھلک نظر آئی۔
کیونکہ یہ کچھ بہت ہی اپنے زندگی سے، اپنے ماحول سے، اپنے روز مرہ کی باتوں سے بہت ہی بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو اسکرین پہ دیکھنے کو ملے گی، جو ایز اے سے اٹس ویری کلوز ٹو ہوم۔ دس واز یو نو دا کرکس آف مووی، کہ کیسے دونوں کمیونٹیز میں ایک بائسز ہمیشہ سے تھے، لیکن ایک ساتھ بھی تھا، لیکن وہ ساتھ کیسے اوور دا ٹائم فار پولیٹیکل ریزنز توڑا گیا۔
لیکن انہیں اس فلم میں سب سے اچھا کیا لگا؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ پیغام کہ ہندوستان مسلمانوں کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا یہاں بسنے والے دوسرے لوگوں کا۔
ایک اچھا لائن یوز کی گئی ہے مووی میں، جس میں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے میرے ہی گھر میں ویلکم کرنے کے لیے، میں یہ میرا گھر ہے۔ سو اٹ ٹاکس اباؤٹ یو نو دیٹ انٹائر ریٹورک آف کہ ہندو نے بڑے دل سے مسلمانوں کو یہاں پر سواگت کیا ہے اپنی دیش میں، تو دیٹ از اے رانگ پریمائس ٹو سٹارٹ وتھ۔ تو یہ مووی یہ بہت اچھے سے بولتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ویلکم کرنے والے، یہ میرا ہی گھر ہے۔ دا سیکنڈ انٹرسٹنگ پارٹ آف دا مووی واز کہ جب ٹیررزم کی بات آتی ہے کہ کیسے ٹیررزم خالی کسی کی جان لینا نہیں ہوتا، یہ کسی کو ڈرانا دھمکانا فار پولیٹیکل اور سوشل گیمز بھی از ایکولی ٹیررزم، اینڈ دیٹ از دی ڈکشنری میننگ آف ٹیررزم۔
یہ ایک آف بیٹ فلم ہے، بالی ووڈ کی دوسری فلموں کی طرح اس میں ناچ گانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ریلیز کے پہلے 3 دنوں میں اس نے 8 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر لیا ہے، جسے ایک بہت اچھی شروعات بتایا جا رہا ہے۔ سہیل علی، بی بی سی۔
یہ میرا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا کہ آپ کا، اور اگر آپ میری داڑھی اور اسامہ بن لادن کی داڑھی میں فرق نہیں کر پا رہے تو بھی مجھے حق ہے میری سنت نبھانے کا۔
فلم کا نام ہے ملک، رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی سہیل حلیم نے، اور اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عارف شمیم، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ٹام رولز۔ سو میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت چاہوں گا، سربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے تحت پہلے مرحلے میں ایرانی حکومت ڈالر نہیں خرید سکے گی۔ دھاتوں کی تجارت، کوئلے اور صنعتی سافٹ ویئر اور ایرانی گاڑیوں کے شعبے میں تجارت پر پابندی ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں نومبر میں ایرانی تیل پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ نئے جوہری معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ اور عراقی عدالت نے ایک فرانسیسی مرد اور ایک جرمن خاتون کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے تعلق کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اب تک عراق میں 20 کے قریب غیر ملکی خواتین کو، جن میں جرمن اور ترک شامل ہیں، سزائے موت سنائی جا چکی ہے، جبکہ سینکڑوں غیر ملکی باشندوں کے خلاف مقدمات زیر التوا ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔